الله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات على محمد وعلى آله. عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کا حقیقت میں بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پوری دنیا انسانیت کو جھنجھوڑ دیا اور پوری دنیا انسانیت کو سوچنے کا موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا، اور اپنی شہادت کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو بیدار کر دیا. لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ اس غم کو زندہ رکھیں، لیکن کیوں زندہ رکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں آنا ضروری ہے، فرش عذاب پہ بیٹھنا ضروری ہے، اور ہم پورے خاندان کے ساتھ آ کر اس مقصد کو دوست اور احباب کے ساتھ جمع ہو کر سب مل کر اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے جس مقصد کے لیے اتنی عظیم ترین قربانی دی گئی ہے. وہ کیا مقاصد تھے، وہ کیا اہداف تھے؟ جس وقت حادثہ پیش آتا ہے اس وقت نہیں پتا چلتا کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، لیکن جب حادثہ ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ واقعہ پیش آیا، کس لیے یہ واقعہ پیش آیا، کن وجوہات کی بنیاد پر واقعہ پیش آیا. جب کوئی یہ سنتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب وہ یہ سنتا ہے کہ کاروان حسینی کو لشکر یزید نے شہید کر دیا، تو ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شہید کر دیا، کیوں شہید کر دیا، وہ کیا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا، یا انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ سوالات ہیں، ہمارے لیے بھی یہ سوال اہم ہے اور ہر سننے والے کے لیے یہ سوال اہم ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کیونکہ جان گداز حادثہ تھا اس لیے ہم روتے ہیں، تو کوئی بھی یہ کہے گا کہ اور بھی جان گداز حادثات ہے، اس پہ روئیے. اگر یہ کہ انسانیت سوز واقعات کی بنیاد پہ رویا جاتا ہے، تو انسانیت سوز واقعات آج بھی پیش آ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ظلم ہوا تھا، نہتے لوگوں کو مارا گیا تھا، تو ہم آپ کو ایسی کہانیاں سنا سکتے ہیں جہاں پورے شہر کو ختم کر دیا گیا جبکہ وہ بے گناہ تھے، جبکہ وہ نہتے تھے. ابھی آپ گجرات کے واقعات پہ گزرے ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جہاں حاملہ عورتوں کو تریشول ڈال کے ماں کے شکم سے بچوں کو کھینچ کر نکالا گیا اور بھٹی میں ڈال کے بھون دیا گیا. کیا یہ کتنے عجیب واقعات ہیں کہ جہاں بے گناہ خاتون کے شکم میں تریشول ڈال کے کھینچا جائے اس کے بچے کو, حاملہ عورت کو, اور اس کے بعد میں اسے جو ہے وہ مار دیا جائے. تو کیا یہ اس ظلم کی کوئی نظیر مل سکتی ہے دنیا میں؟ لیکن ایسا واقعہ ہوا ہے اور ایسے واقعات کی نظیر ہے. واقعات اس طرح کے بے شمار ہیں. درد و غم کی داستان اور ظلم کی داستان بہت طویل ہے اور یہ ظلم مسلسل جاری ہے. لیکن اب سوال یہی ہے کہ پھر کربلا کس وجہ سے زندہ ہے؟ صرف درد کی وجہ سے زندہ ہے تو درد اور بھی ہے, اگر مصیبت کی وجہ سے ہے تو مصیبت اور بھی ہے, بے گناہی کی وجہ سے ہے تو بے گناہی اور بھی ہے, نہتے ہونے کی وجہ سے ان کا غم منایا جاتا ہے تو نہتے اور بھی ہے دنیا میں. بہرحال یہ سب سوالات کے درمیان میں ہماری گفتگو جاری ہے. تو کل یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم پہلے اس بات کو سمجھیں. کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہو, ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو انسانیت کبھی بیدار ہی نہ ہوتی اور تمام ادیان اپنے ہی دین میں خوش ہوتے رہتے, جس کی وجہ سے ایک وہ چیز پیش آتی کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی متوجہ ہی نہیں ہوتا حق کی طرف. وہ چیز کیا ہو جاتی؟ وہ ہوتی کہ اصل نظام الہی سے انسان دور ہو جاتا اگر کربلا واقع نہ ہوتی. تو اب وہ نظام الہی کیا ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے؟ وہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا ہوا ایک نظام ہے. ایک نظام تو عالم تکوین کے لیے ہے, قانون کلی, قانون الہی جو پورے کائنات پہ حکم فرما ہے. یہ ایک قانون ہے جس کے تحت طلوع آفتاب ہے, غروب آفتاب ہے, دن اور رات کا آنا جانا ہے, زمین اور آسمان کا اپنی جگہ پر رہنا, یہ سارے جو ہے زمین کا اپنے مدار پہ گھومنا, ستاروں کا اپنا مدار پہ گھومنا, چاند کا اپنے مدار پہ گھومنا, یہ سب یہ ساری حقیقتیں آپ دن رات دیکھتے ہیں کہ یہ سب کا اپنا قانون ہے اور کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. نہ چاند خلاف ورزی کر سکتا ہے, نہ سورج خلاف ورزی کر سکتا ہے. چاند و سورج کی یہی اطاعت ہے جس کی وجہ سے یہ نظام شمسی جو قائم ہے وہ اسی اعتدال کی وجہ سے قائم ہے. یہ اسی قانون کے تحت زندہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم اور آپ کی طرح کہ آج اٹھے, آج ڈیوٹی کی, کل چھٹی منا لی. سورج کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا, چاند کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ابھی چار دن تک دن نہیں ہونے والا ہے. ابھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ روز جو دن ہوتا تھا اب یہ اعلان ہو کہ کل سے دن نہیں نکلنے والا ہے, چار دن تک سورج جو ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے اور سورج طلوع نہیں ہونے والا ہے چار دن تک. تو یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ سورج اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں تھک گیا ہوں, میں آج نہیں نکلنے والا ہوں, یا مجھے سردی ہو رہی ہے, میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں. بہرحال سردی ہو تو بھی اس کو نکلنا ہے, گرمی ہو تو بھی اس کو نکلنا ہے. بہرحال اس کو اپنے قانون کے حساب سے چلنا ہے. قانون جو اس کے حوالے کیا گیا ہے وہ قانون سے سرپیچھی نہیں کر سکتا ہے. یہ قانون کلی ہے جو کائنات پہ حکم فرما ہے. کوئی بھی قانون سے باہر نہیں ہے. آگ کا کام جلانا ہے, چاہے مسلمان اپنا ہاتھ رکھے آگ پر تو وہ جل جائے گا, کافر اگر اپنا ہاتھ رکھ دے تو وہ جل جائے گا. یہ قانون ہے, سب کے لیے یہ قانون ہے, ہر ایک کے لیے قانون ہے. تلوار کہ تیز دھار ہر نرم چیز کو کاٹ دیتی ہے. مسلمان کے گلے پہ پھیریں گے تو کٹ جائے گا, کافر کے گلے پہ خنجر چلائیں گے تو اس کا بھی گلا کٹ جائے گا. تلوار کا کام کاٹنا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلا ہے. یہ چاقو کا کام نہیں ہے, خنجر کا کام یہ نہیں ہے, تلوار کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے. ہاں اب یہ اور بات ہے کہ جو قانون اس کے اوپر حکم فرما ہے, جس نے یہ قانون دیا تھا کاٹنے کا, وہی یہ حکم دے کہ تجھے نہیں کاٹنا ہے, یہ اور بات ہے. آگ کا کام جلانا ہے, اب اگر جس نے آگ کو جلانے کا حکم دیا تھا, جس نے آگ میں حرارت دی تھی, اب وہی یہ کہے کہ یا نار و کونی بردن و سلامہ, تو یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. لیکن قانون قانون جس کے حوالے کیا ہے وہ سرپیچی نہیں کر سکتا ہے. اب جس نے قانون دیا ہے وہی قانون کو بدل دے, یہ اس کے اختیار میں ہے. مقنن قانون کے ہاتھ میں قانون ہے, قانون پر چلنے والوں کے ہاتھ پہ قانون نہیں ہے. آگ خود اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے, یہ بات طے ہو چکی ہے. اسے اس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں, اس چیپٹر کو کلوز کر کے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اور ہم نے کل یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ یہ جو قانون جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ قانون صرف جماعت پر نہیں لاگو ہوتا بلکہ نبات پر بھی لاگو ہوتا ہے, اور یہ قانون نباتات ہی پہ لاگو نہیں ہوتا بلکہ حیوانات پر بھی لاگو ہوتا ہے. حیوانات کے بھی اپنے قوانین ہیں, جس قوانین کے تحت حیوانات چلتے ہیں. یہ جو ہدایت ہے اسے ہدایت تکوینی کہتے ہیں. یہ ہدایت وہ ہے جو تکوینی خلقتی طور کے اوپر ان کو دی گئی ہے, ان کی خلقت میں ہدایت رکھ دی گئی ہے نا. حیوانوں کو ہدایت ملتی ہے, حیوان بھی جو ہے اپنے قانون کے حساب سے چلتے ہیں, مگر وہ قانون اگرچہ کہ وہ جو ہے کچھ چیزوں میں اختیارات رکھتے ہیں کہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں ان کے اختیارات ہیں, لیکن اس اختیارات کے اندر بھی ایک قانون ہے کہ جو ان اختیارات کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک بھیڑیا ایک انسان کو کھا سکتا ہے, ایک ہی وقت میں اس کا پیٹ بھر جائے تو دس آدمی کا خون نہیں چوس سکتا ہے, ہزار آدمی کا خون نہیں. ایک کیپیسٹی, ایک ان کے اندر جو ہے صلاحیت ہے, بس اتنی ہی صلاحیت کا وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. جتنا ان کے اندر رکھا گیا ہے وہ بس اتنا ہی وہ کام کر سکتے ہیں. ان کو ہدایت دی گئی ہے, وہ ہدایت جو ہے وہ تکوینی ہدایت ہے, تشریعی ہدایت نہیں ہے. یعنی ان کے لیے انبیاء نہیں بھیجے گئے, ان کے لیے کتابیں نہیں بھیجی گئیں, ان کو جو ہے ان کو باہر سے کوئی سمجھانے والا معلم نہیں ہے, اور نہ ہی خود آپس میں وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کے جلسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کتوں کو مارنا شروع کر دیں تو کتوں کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم کو مارا جا رہا ہے, ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کریں اور جو ہے انسانوں کا کیسے مقابلہ کریں. ان کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں میٹنگ کریں یا کسی نتیجے تک پہنچیں. بہرحال کہنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, یہ جو حیوانوں کا آپ نظام دیکھ رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اس نظام کو دیکھ رہے ہیں. اگرچہ کہ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے نا, حیوانات کا علم بھی سکھایا جاتا ہے ہم کو, جانوروں کا علم, درختوں کا علم آپ کے پاس ہے, بایولوجی ہے وغیرہ ہے, جتنے علوم آپ کے پاس ہے وہ سب آپ کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیوانوں کے پاس عقل ہے, شعور ہے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں کہہ سکتے. ان کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے, ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا ان کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. ان کی خواہشات بھی اپنی محدود ہیں, ان کو طلب ہے, پانی کی طلب ہوتی ہے, کھانے کی طلب ہوتی ہے, شہوت کی طلب ہوتی ہے, اور وہ طلب جو ہے ان کے اندر وہ محدود ہے. ان کی اپنی خواہشات ان کی ہے, وہ خواہشات محدود ہیں, اتنی ہی خواہش ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے, اس حساب کی ان کی خواہش ہوتی ہے. بھوک لگتی ہے, اتنا کھانا ہے کھا لیتے ہیں, بچا کے نہیں لے جاتے. ان کے پاس کوئی فریزر نہیں ہوتا, کوئی فریج نہیں ہوتا ان کے وہ جو ہے. اب بعض جانوروں کو جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے محفوظ کر لو, تو چونٹی اپنے کاندھے پہ جو ہے دانا لے جاتی ہے, اندر محفوظ کرتی ہے. بہرحال ان کو جتنا بتایا گیا ہے اتنا وہ لوگ کرتے ہیں. بعض لوگ محفوظ کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے ہیں, جو بھی ان کا نظام ہے ان کو جتنا بتایا گیا ہے اس حساب سے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہدایت ان کو دی گئی ہے، وہ قانون دیا گیا ہے، وہ قانون کی اگر ان کے ہاتھ میں قانون دے دیا جاتا تو پتا نہیں وہ لوگ کیا کر لیتے، ہے نا، ہو سکتا خودکشی کر لیتے، ان کو اختیارات دے دیے جاتے تو نہ معلوم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا لیتے، ایک دوسرے کو کتنا مار کے ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے، لیکن ان کے اندر بھی جو ہے جو قانون ان کو دیا گیا ہے اس حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں، کوئی ڈسٹربنس اور کوئی جو ہے نا مشکل نہیں پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور کس طرح سے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر سارے جانور آپ کو ملیں گے جنگل میں، لیکن کوئی ایک دوسرے کا مزاحم، جو جن کی جو غذا ہے، جن کے جو مسائل ہیں وہ لوگ حل کر لیتے ہیں. بہرحال یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے. کیا یہی مسائل انسان کے بھی ہیں یا الگ ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. کیا انسان کے مسائل بھی، انسان کو بھی جو ہدایت دی گئی ہے وہ صرف ہدایت تکوینی ہے یا ہدایت تشریعی کی بھی انسان کو ضرورت ہے؟ کیا کوئی قانون انسان کے لیے الگ سے آنے کی ضرورت ہے، یا انسان کے اندر حیوانوں کی طرح تکوینی ہدایت انسان کو اندر سے دے دی گئی ہے کہ اب اس کو ہدایت تشریعی کی ضرورت نہ ہو، الگ سے کوئی نظام کی ضرورت نہ ہو، الگ سے کوئی قانون کی ضرورت نہ ہو انسان کو؟ کیا ایسا ہے؟ اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کو بلا کہنے کی ضرورت ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا انسان حیوان ہے؟ آپ کا جواب کیا رہے گا؟ ہاں رہے گا یا نہیں رہے گا تو گفتگو شروع ہوگی. نہیں، یعنی انسان حیوان نہیں ہے، اور حیوان کو جو ہدایت دی گئی ہے ویسی ہدایت انسان کو نہیں دی گئی ہے، یہ بات طے ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو وہ کون سی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان حیوان سے الگ ہو گیا ہے؟ کیا انسان کے پاس کوئی امتیاز نہیں ہے حیوانوں پر؟ انسان حیوان ہے یا حیوان سے بلند ہے؟ حیوان سے بلند ہے. انسان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو حیوان کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی؟ عقل و شعور ہے. عقل و شعور جو ہے، یہ عقل و شعور جس کو کہتے ہیں، یہ عقل ہے کیا چیز؟ عقل و شعور کا مطلب کیا ہے؟ عقل و شعور کا کام کیا ہے؟ عقل و شعور کا کام اگر یہ ہے کہ کھانا تلاش کریں، عقل و شعور سے انسان جو ہے، اگر عقل و شعور اس لیے دیا گیا انسان کو تاکہ وہ جو ہے سردی اور گرمی سے اپنے جسم کو بچا سکے، عقل و شعور اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان کھا سکے، پی سکے، سو سکے، زندگی گزار سکے. یہ اگر عقل و شعور کا مطلب اگر یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، تو یہ کام بغیر عقل و شعور کے تو حیوان کر رہا ہے. غذا کو تلاش کرنا اور جو ہے اپنی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں تو اس کے پاس بھی ہے. یعنی ایک جانور، بلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتی ہے، ایک ایسی جگہ ڈھونڈتی ہے جہاں اپنے بچوں کو پال سکے جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ دودھ پی رہے ہیں ان کی حفاظت کرے کسی جگہ پر، کوئی جگہ ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، وہاں جا کے بیٹھتی ہے، وہیں پر بچوں کو جنم دیتی ہے، اس کے بعد بلاوڑ سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے کہ یہ بلاوڑ آ کر بچے کو کھا نہ جائے، اس کی حفاظت کرتی ہے. تو بلی بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور ان کے لیے غذا بھی فراہم کرتی ہے، اور ان کے ٹھکانہ بھی ڈھونڈتی ہے. تو یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے. تو آپ کو عقل و رشد کی ضرورت کیا ہے؟ عقل و شعور کی پھر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے، اور ہر سوال کے لیے آپ کو ایمان لانا ہے ہر سوال کے جواب پر، تبھی ہماری گفتگو آگے بڑھ سکتی، تبھی تو ہم کچھ چیز سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم یہیں پر اٹک جائیں اور اس سوال کا غلط جواب دے دیں تو نیکسٹ مرحلے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مرحلے بالا تک نہیں جا سکتے، اس سے بلند درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، گفتگو یہیں پہ ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ ہوگا کہ یہ سارے لوگ ہمارے لیے اسی کام کے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ اس کا اگر ہم غلط جواب دے دیں تو پھر یہ ہوگا، یہ کربلا کیوں مناتے ہیں، یہ سب خدا کو کیوں مانتے ہیں، رسول کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، امام حسین کو کیوں مانتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تاکہ اچھے سے اچھا کھا سکیں، اچھے سے اچھا پی سکیں، ان کو ماننے کے نتیجے میں ہمیں اچھی غذا ملے گی. ہم حیوانوں کی طرح سے ہر گندی نالی کا پانی نہیں پیئیں گے بلکہ اچھا پانی پیئیں گے، اچھی غذا کھائیں گے. ان کو ماننے کے نتیجے میں ہمیں اچھا مکان ملے گا، ان کو ماننے کے نتیجے میں ہمیں ہمارے یہ جو دنیاوی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہی بات ہو کر ختم ہو جائے گی کہ یہ ان کو ماننے کی وجہ سے ہماری دکان بن سکتی ہے، ہمارا مکان بن سکتا ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. چنانچہ مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولوی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ تعویذ لکھ کے دے، وہ جو ہے کوئی ایسی چیز بتائے جس کی وجہ سے دکان چلے، مکان چلے، یہی بات ہماری مسئلے حل ہو جائیں. یعنی ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا رہیں، چلے جائیں. تو پھر اگر ہم اور یہی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زندگی بس اسی حد تک، اسی دور تک ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہم نہ محشور ہونے والے ہیں اور نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی ہماری حیات جاویدانی ہے. یہ ثابت ہوگا کیونکہ تعویذ ہماری زندگی کے مسئلے کو حل کر رہی ہے. فلاں مسئلہ ہماری زندگی کو حل کر رہا ہے، فلاں عالم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، تمہیں کیسے کپڑے پہننا ہے، تمہیں کیسے کھانا کھانا ہے. یہ تو یعنی تمہاری زندگی سے مربوط ہے. تو آیا انسانی زندگی حیوانی زندگی ہے یا انسانی زندگی اور ہے، حیوانی زندگی اور ہے؟ کھانے پینے سے ہٹ کر بھی کچھ مسائل ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب اس پہ بحث ہوگی، ہے یا نہیں ہے؟ ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ایسے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ انسان کی آبرو ہے، انسان کے پاس حیا ہے، عزت ہے، انسان عزت کو مرتا ہے، جانور عزت کو نہیں مرتا. یعنی انسان کے کچھ اور مسائل ہیں جو جانور کے نہیں ہیں. ہم کو عزت کی ضرورت ہے نا، ہم کو ہمارے پاس حیا ہے، شرم ہے، جو حیوان کے پاس نہیں ہے. آپ کھانا کہہ رہے ہیں، جانور آئے گا آپ کے پلیٹ میں منہ ڈال کے کھا لے گا، ہم ایسا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یعنی ہم کو شرم آتی ہے، حیوان کو شرم نہیں آتی. ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس ایک آئیڈیولوجی ہے، وہ آئیڈیولوجی کے تحت ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے. یعنی ہمیں ایک الگ شعور ہے، ہمارے پاس ایک اعلیٰ سطح کا شعور ہے. یہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. یہ کون احساس دلاتا ہے؟ ہماری عقل احساس دلاتی ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرنا، نیک اور بد کے درمیان میں فرق قائم کرنا. عقل کا کام کیا ہے؟ بندوں کو اس دنیا سے نکال کر ابدی حیات سے آشنا کرنا، جس کے ذریعے سے انسان، روایت میں جو جملے آئے ہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. یعنی عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے. ما عبد، یہ وہ جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے، ما عبد بہ الرحمن، جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، واقتصب بہ الجنان، جس سے جنت حاصل کی جاتی ہے، جنان حاصل کیا جاتا ہے، جنتوں کو حاصل کیا جاتا ہے عقل کے ذریعے سے. یعنی عقل کا کام جنت حاصل کرنا. اگر آپ جنت حاصل کر رہے ہیں تو عقل مند انسان ہیں، اگر آپ جنت نہیں حاصل کر رہے ہیں تو آپ عقل مند انسان نہیں ہیں. یہی مطلب ہو نا. عقل کے ذریعے سے انسان ابدی حیات کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے یہاں پر زندگی گزارتا ہے، آخرت کے لیے، تاکہ یہاں پر ہم رہ کر آخرت کے لیے، ابدی حیات کے لیے زمینہ سازی کریں، کچھ ایسا کام کریں قانون کے حساب سے کہ ہم، کیونکہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ مخلوقات عالم میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ مخلوقات عالم کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ کامل بنایا ہے، ناقص نہیں بنایا ہے، یعنی ان کو یہاں پیدا ہونے کے بعد میں انہیں کامل نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ کامل شدہ پیدا ہوئے ہیں، ہو گیا نا، حیوان حیوان بن کے پیدا ہوا، درخت درخت بن کے پیدا ہوا، پتھر پتھر بن کے پیدا ہوا، یہ سب لوگ پیدا ہی ایسے ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. انسان جو پیدا ہوا ہے اصل میں انسان بن کر نہیں پیدا ہوا، یہ ہے اصل مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کو توجہ دینا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں ہے. یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ جس نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اور یہ درسگاہ وہ ہے کہ جو انسان کو حقیقت بتاتی ہے، ورنہ دنیا کے تمام علوم جھوٹے ہیں، سچائی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہاں بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو یہاں بیان. اسی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ علم حاصل کیجئے، اس کے بعد درسگاہ حسینی میں آئیے تو معلوم ہوگا کہ ہر عالم یہاں آ کے اپنے آپ کے جہل کا اقرار کر کے جاتا ہے. خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بارگاہ نجف پہ آئیں گے. آپ کسی سے بھی پوچھے، کسی یونیورسٹی میں جا کے پوچھے انسان کون ہے، تو وہ یہی جواب دے گا جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان سے مراد کیا ہے؟ یعنی آدمی ذات، یعنی ہم اور آپ، یہی تو مراد ہے. اگر ہم آدمی ذات اگر اشرف المخلوقات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی تو مخلوق ہے، تو کیا آپ واقعی ملائکہ سے بھی افضل ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو پھر کتنے انسان ایسے ہیں جو کل میں نے عرض کیا کہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو انسان اپنی ذات میں، جیسا اقبال کہتے ہیں، انسان اپنی ذات میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، کچھ نہیں ہے، نہ اشرف المخلوقات ہے نہ پست ترین مخلوق ہے، کل بات ہو چکی نا، نہ اعلی ہے نہ پست ہے، نہ اسے بلند خلق کیا گیا ہے جیسے ملائکہ کو خلق کیا گیا ہے، نہ انہیں جو ہے پست خلق کیا گیا ہے جیسے جانوروں کو خلق کیا گیا ہے. پست جانور اس لیے ہے کہ ان کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے، اور شہوت نیچے کی طرف لاتی ہے، عقل اوپر کی طرف لے جاتی ہے. تو ملائکہ کے پاس عقل ہے، اس لیے ملائکہ کی خلقت ہی بلندی پہ ہوئی ہے، وہ پیدا ہی بلند ہوئے ہیں. جبرائیل واقعی جبرائیل ہے، میکائیل واقعی میکائیل، یہ لوگ واقعی بلند ہے، یہ پیدا ہی بلند ہوئے ہیں، لیکن جتنے بلند پیدا ہوئے ہیں اس سے وہ آگے نہیں جا سکتے، بس اتنا فرق ہے. ان کے مقامات معلوم ہیں، ان کی حدیں ہیں، کبھی میکائیل جبریل نہیں بن سکتے، جبریل کبھی میکائیل نہیں بن سکتے، وہ نہ نیچے جا سکتے نہ اوپر جا سکتے، جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں جا سکتے، جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے، یعنی جو ان کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو منزلت ہے، جو ان کی کیپیسٹی ہے، جو ان کی اندر سے صلاحیت ہے، وہ صلاحیت کم اور زیادہ نہیں ہوتی. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ملائکہ سے پوچھا تو کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا ہمارے پاس تو نے دیا ہے، ما علمنا الا ما علم، کہ پروردگار ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے، پھر کیوں سوال کر رہا ہے؟ اگر تو نے سکھایا ہے تو جانتے ہیں، نہیں سکھایا ہے تو نہیں. ہم بھول بھی نہیں سکتے نا، ملائکہ بھول بھی نہیں سکتے، بہرحال بات ختم ہو گئی. انسان کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اپنی ذات میں. یعنی جو پیدا ہوا ہے اعلیٰ بن کے نہیں پیدا ہوا, پیدا جو ہوا ہے وہ پست بن کے بھی نہیں پیدا ہوا نہ اعلیٰ. اگر پست پیدا ہوتا تو اعلیٰ نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا؟ اگر اعلیٰ پیدا ہوتا تو پست نہیں ہوتا. اب یہ پیدا ہوا ہے درمیان میں, درمیان میں پیدا ہو کے درمیان ہی میں مر جائے تو پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو صلاحیت دی گئی ہے اس کو بلند ہونے کی, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا کوئی انسان جو پیدا ہوا ہے جو خصوصیت لے کر, اس خصوصیت کو جو اس کے اندر رکھی گئی ہے جو صلاحیتیں, وہ انسان کو بلندی کی صلاحیت رکھی گئی ہے تاکہ وہ بلند ہو سکے. پستی کی صلاحیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ پستی کی صلاحیت کے باوجود اگر وہ بلندیوں کی طرف جائے تو اہمیت ہے, ورنہ پھر اہمیت کیا ہے؟ ورنہ اگر انسان اگر فرشتہ بنے تو کمال ہے. فرشتوں کا فرشتہ بننا کمال نہیں ہے, کیونکہ انہیں تو اللہ نے بنایا ہی فرشتہ ہے. وہ خوش ہیں لیکن ان کو خوشی کا احساس نہیں ہے, وہ بلند ہے. مثال کے طور پہ کوئی جنت ہی میں پیدا ہوا تو اس کو جنت کا کیا لطف آئے گا بھائی؟ پیدا ہی جنت میں ہوا. اب جو لوگ کویت ہی میں پیدا ہوئے ان کو کیا مزہ آ رہا ہے کویت میں؟ کچھ نہیں آ رہا, وہ خود کویت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو باہر سے آئے ہیں ان کو یہاں مزہ آ رہا ہے, کیونکہ ان کو لذت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی, اب یہ ہمیں ملی ہے تو مزہ آ رہا ہے. پیدا ہی اس میں ہوتے تو کیا مزہ آتا, سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہیں, جو امریکہ میں ہے وہ خود یہاں آنا چاہ رہا ہے, امریکہ والے انڈیا آنا چاہتے ہیں, انڈیا والے امریکہ جانا چاہتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی. بہرحال جو بھی مسائل ہیں اپنی جگہ پہ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر بلندیوں کا سفر طے کرنا ہے, اگر نہ کر سکے تو جو غرض خلقت ہے انسان کی وہ ختم ہو جائے گی. اور انسان کی جو غرض خلقت ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے, اس پر پوری انسانیت کا دار و مدار ہے. یہ انسانیت ہے, اس انسانیت, یہ انسانیت کتنی قیمتی ہے, میں نے کل یہ بھی عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ انسان کتنا قیمتی ہے, انسان کے مقاصد کتنے قیمتی ہے, انسان کے اہداف کتنے قیمتی ہے, انسان کتنا بلند ہے, اس کے مسائل کتنے اہم ہیں, اس کی پوزیشن کتنی اہم ہے. یہ جو ہے صلاحیت رکھتا ہے اشرف المخلوقات بننے کا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, تو یہ صحیح ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہر آدمی اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. تو ہر آدمی آدمی ہوتا ہے, انسان نہیں ہوتا. تو آدمی کو انسان بننا پڑتا ہے, انسانیت اس کے اندر اگر نہیں آئے گی تو, میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے, انسان ہوتا ہے مگر انسانیت نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا. اسبس کی مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کے لیے بھی میسر نہیں انسان ہونا. امام خمینی کہتے ہیں ملا شدن چ آسان آدم شدن چ مشکل. ملا بننا آسان ہے, آدم بننا مشکل ہے. بعض لوگوں نے کہ مشکل نہیں بلکہ محال ہے. پڑھنا آسان ہے, آپ پڑھ لیجئے, عالم بن جائیں گے, فاضل بن جائیں گے, ڈگریاں مل جائیں گی, دکتورا, ڈاکٹر, انجینئر سب بن جائیں گے آپ. مشکل ہے کیا پڑھنا؟ مشکل ہے کیا؟ میں نے آپ کو پڑھا دیا, آپ پڑھ لیے, ابھی آپ عالم بن گئے, ختم ہو گئی بات. میں نے بتا دیا کیسے کیسے عالم بننا ہے آپ کو, میں نے بتا دیا, سبق سکھا دیا, آپ لوگ سب عالم بن گئے. عالم بننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک گھنٹے میں اس کے اوپر عمل کر کے آپ دیکھیے کتنا عرصہ لگے گا. تو پڑھنے سے مدارج نہیں بلند ہوتے, عمل کرنے سے بلند ہوتے ہیں. تو سننا آسان ہے, حاصل کرنا آسان ہے, علم حاصل کرنا آسان ہے, اس علم پر عمل کرنا اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہی ہم بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں, اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب انسان ہے تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی تربیت کرو. اور اب تربیت کیسے کریں, اب انسان کو تربیت کی جا رہی ہے, اشرف المخلوقات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تمہارے اندر اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت ہے, یعنی ملائکہ سے بلند ہونے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے. اب تم بلند ہونا چاہ رہے ہو یا نہیں ہونا چاہ رہے ہو؟ اگر نہیں ہونا چاہ رہے ہو تو اتنا خرچہ جو تم پہ کیا جا رہا ہے وہ بیکار ہو جائے گا. اب سمجھے کتنی اہمیت ہے, یعنی جو آپ کے لیے سمندروں کو کھنگالا جا رہا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ ہواؤں کو تازہ رکھا جا رہا ہے, روز سورج طلوع ہو رہا ہے, روز آپ کے لیے یہ امتحان گاہ میں جو آپ کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں کہ آپ امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو لائٹ کا خرچہ ہو رہا ہے, پانی کا خرچہ ہو رہا ہے, یہ خرچہ ہو رہا ہے, وہ خرچہ ہو رہا ہے, اگر یہ سارا خرچہ برداشت کریں گے, اگر مقصد حل ہو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور کے اوپر یہ حسینیہ کا خرچہ ہے یا نہیں, یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کا خرچہ ہے یا نہیں, یہ جو میک ہے اس کا خرچہ ہے یا نہیں ہے, یہ فرش جو ہے اس کا خرچہ ہے یا نہیں ہے, یہ صفائی کا خیال جو رکھا جا رہا ہے اس کا خرچ ہے یا نہیں ہے, یہ کیمرہ جو لگا ہوا اس کا خرچ ہے یا نہیں ہے, ہے نا. آپ جو آئے وہ خرچہ کر کے آئے یا ایسے ہی آئے, ہم جو آئے وہ خرچہ کر کے آئے یا نہیں ہے, سب کا خرچہ ہوا نا, سب نے انویسٹمنٹ کیا, اور یہ سارے انویسٹمنٹ کیوں کیے جا رہے ہیں, یہ خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر جس مقصد سے کیا جا رہا ہے اگر وہ مقصد حل ہوتا ہے تو یہ خرچے کی کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مجلس حسین پر کروڑہا ڈالر بھی خرچہ کیا جائے تو کم ہے, اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد اہم ہے. اگر یہ مثال کے طور کے اوپر جس کے لیے آپ بات کرتے ہیں یا نوحے ہم سنتے ہیں, تاجران خون حسین, اگر یہ کہیں کہ ہم تجارت کا پیسہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں, ہم ایک بھی پیسہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں, فری میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, فری میں یہاں آ کے گانا چاہ رہے ہیں, فری میں آپ کو یہ مسائل سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ تیار ہیں؟ تب بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو مقصد ہے چاہے وہ پیسہ لے, یہ تو اور بری بات ہو گئی کہ آپ کا پیسہ لے کے آپ کو گمراہ کرے, یہ تو اور خطرناک بات ہو گئی. یعنی آپ پیسے دے کے جہنم خرید رہے ہیں, یہ تو خطرناک. یعنی وہ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں, اور آپ پیسے دے کے کہیں کہ ہاں مجھے جہنم میں لے کے جاؤ, یہ تو اور خطرناک بات ہوئی نا. اگر وہ کہیں کہ نہیں پیسے لے کے نہیں, ہم فری میں آپ کو جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ تیار ہیں؟ آپ کہیں کہ نہیں فلاں نوح خان تو ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا, ان کو بلائیں مولانا, وہ تو ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہ رہے, وہ خطیب جو ہیں وہ ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہ رہے, وہ فری میں آنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر جو ہے میں جنت تم کو دینا چاہ رہا ہوں پیسے لے کر, ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں جہنم دینا چاہ رہا ہوں فری میں, تو آپ کیا کریں گے؟ پیسے دے کے جنت خریدیں گے, فری میں بھی جہنم میں نہیں جائیں گے, یہی بات ہوئی نا. تو مسئلہ پیسے اور پیسے کا نہیں ہے, اگر ہدایت کے لیے پیسہ خرچہ ہوتا ہے تو پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جنت کے سامنے پیسے کی کیا اہمیت ہے آپ بتائیے, دولت کی کیا اہمیت ہے؟ پوری زندگی بھی اگر دے دی جائے ابدی زندگی کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ نہیں. بہرحال اصل مسئلہ ہے ہمارا یہ جو حل ہونا ہے, وہ مسئلہ یہی ہے کہ انسانوں کی ارتقاء ہے, انسانوں کو انسان بنانا ہے, انسانوں کو بہشتی بنانا ہے, انسانوں کو جو ہے اللہ سے قریب کرنا ہے, یہ ہے اہم ترین مسئلہ. اللہ نے بنایا ہے بندوں کو تاکہ یہ بندے اللہ سے قریب ہو سکیں, اس کے لیے اب اللہ نے انتظام شروع کیا. اب وہ سنیے, یہ تو ہو گیا پورا ڈھانچہ, کائنات بنا دی گئی اور بنا کے کہا خلق لکم تمہارے لیے, یعنی اتنا خرچ جو ہو رہا ہے وہ برداشت ہے, اللہ کہہ رہا ہے برداشت ہے ہم کو, حتیٰ کہ میں انشاءاللہ اس کے بعد قولی مجلس میں تھوڑا وہاں پہ ذکر کروں گا، اس لیے یہاں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا سارا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے، اس کا پیمنٹ ہم خود دے لیں گے، یعنی بجلی کا خرچہ ہم خود برداشت کر لیں گے، سورج جو روز طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، وہ سب ہم ذمہ دار ہیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا سمندروں کا خرچہ ہے، کتنا زمین کا کرایہ ہے، کتنا ستاروں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، کتنا سورج پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پورا ہم کو برداشت ہے، آپ کو اس پہ کوئی فکر نہیں کرنا ہے، آپ کے لیے یہ سب چیزیں جائز ہیں، آپ جتنا چاہیں کھائیے پیجیے، میوہ کھانا ہے میوہ، بس یہ کہ اسراف مت کریے، جو بھی کھانا ہے کھائیے، رہیے آرام سے، سکون سے رہیے۔ اب کرنا کیا ہے آپ کو وہ ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات، ہم آپ کو یہاں پر آپ کا امتحان ہونے والا ہے، ہم نے یہ سب انتظام کر رکھا ہے، یہ پانی کا انتظام ہے، یہاں امتحان حال میں رکھا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے غذائیں رکھی گئی ہیں، یہ سب انتظام آپ کے لیے کیا گیا، اب کرنا کیا ہے آپ کو، آپ کو پانی کے لیے پریشان نہیں ہونا، پانی ہے رکھا ہوا آپ کے گھر پہ خود برسے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، کھانے کے لیے آپ کو دوڑنا نہیں ہے، آپ کے گھر میں خود درخت لگا ہوا ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے آپ کو، اب آپ کیا کریں، اللہ کی بات سنیں، عبادت کریں، اور جو رول دیا گیا ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون پر آپ کو عمل کرنا ہے، اگر آپ نے اس قانون پر عمل نہیں کیا تو جو ہمارے پاس آنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ گم ہو جائے گا، یعنی بلندی جو ملتی ہے آپ کو اللہ سے قریب ہو کے ملتی ہے، جتنا جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنی اتنی بلندی آپ کو حاصل ہوتی جائے گی، اور فرمایا ہم یہاں خلق ہوئے یہیں پہ رہیں، ہم کو یہاں سے بلند ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، ایک قانون بنایا گیا ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے ارتقاء کا، اقرا و ارقا، والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح آپ کو بلند کرے گا، ہے نا، تو عمل صالح کیا ہوتا ہے یہ ہم بتائیں گے، ایک قانون آپ کو دیں گے، انسانوں کے لیے قانون بنائیں گے، آپ مادی چیزوں سے ذہن ہٹا دیجئے، باب اپنا کھانا پینا رہنا سہنا سب چھوڑیے، وہ تو سب بنا بنایا ہے، آپ کو صرف اس کی رعایت کرنا ہے، یہ سب چھوڑ دیجئے، اب آپ کو اپنی جو روح ہے انسانی ہے اس کی پرورش کرنا ہے، اس کو اللہ سے قریب کرنا ہے، یہ ہے مین مسئلہ، اب یہاں پہ گفتگو کا آغاز شروع ہو گیا سمجھیے، یہاں سے اب ہم گفتگو کے پانچویں مرحلے میں آ کے اہم ترین موڑ پہ آ گئے، اب یہاں سے سیدھا جو ہے آپ کو پلین میں بٹھا دیا گیا سمجھیے، اب صرف یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے، یہاں سے اڑنا ہے بس، اب آپ کو اب یہاں سے گفتگو اب یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ اب انسانی روح کی ارتقاء کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے اب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کس طرح سے تم کو مجھ سے قریب ہونا ہے، روح انسانی سے اب اللہ خطاب کرے گا کہ اے انسانوں، وہ انسان کہ جو اب ماشاءاللہ جسمانی اعتبار سے کھا پی کے 15 سال کا جب لڑکا ہو گیا، 9 سال کی لڑکی ہو گئی، تیار ہے اب ٹیک آف کرنے کے لیے، تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، پوری دنیا انسانیت، پاکستان، ہندوستان، جرمن، فرانس، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں کرے ارض پر، سب اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، روح انسانی پرواز کے لیے تیار ہے، انہوں نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی کہ میں جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہو چکا ہوں، پروردگار مجھے پرواز عطا کر، اب اللہ نے کہا کہ اب تمہارے لیے ہم قانون بھیج رہے ہیں، قانون بھیج رہے ہیں، اب یہ قانون اللہ تک پہنچنے کا اللہ ہی بتائے گا، سب کو اللہ کی تلاش ہے نا، اللہ کی تلاش ہے، سب اللہ چاہتے ہیں نا، پوری دنیا انسانیت کیا چاہتی ہے، اللہ سے قریب ہو، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے جب تک کہ ہم بھگوان سے قریب نہیں ہوں گے، اللہ سے قریب نہیں ہوں گے، ہم بلند نہیں ہو سکتے، اگر ہم کو بلند ہونا ہے تو اللہ ہی ہم کو اٹھا سکتا ہے، تو ہم اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیں گے، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا اپنی طرف، تو اللہ کہتا ہے تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے، جیسا کہ آپ کے صدر نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے دو قدم آگے, ایک قدم آگے بڑھائے گا ہندوستان تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے. یہ بخل ہے. دو قدم اللہ کہہ رہا ہے تم اگر ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے, ایک کے بدلے میں دس. اللہ کا یہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں دو. الہی قانون اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آیا ہے, ابھی الہی قانون نہیں آیا. اگر الہی قانون ہو تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے. تو جب اللہ اللہ ہو کے دس قدم آگے بڑھا رہا ہے تو تم بندے ہو کے دس قدم کیوں نہیں, بلکہ تمہیں بیس قدم آگے بڑھانا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے کہ تم کو ہم سے قریب ہونا ہے, لہذا ہم تمہارے لیے. اب کیسے قریب ہونا ہم کو کیسے معلوم بھائی, کیسے قریب ہونا ہے ہم کو کیا معلوم؟ ہمارے پاس عقل ہے, شعور ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, مگر کوئی سمجھانے والا تو آئے کہ کیا کریں. وہ کون سے قوانین ہیں جس کو, جن قوانین کو پر عمل کر کے ہم اپنی انسانیت کو بلند کر سکتے ہیں اور اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اپنی روح کی پرورش, اپنی روح کی تربیت, انسانیت کی پرورش کتنا بڑا مسئلہ ہے. تربیت بشر, انسانوں کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ کہ تربیت نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں کامل نہیں پیدا کیا گیا. مسئلہ یہاں سے شروع ہوا نا کہ ہم کو کامل نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ہمیں کامل ہونا ہے, ہماری تربیت ہونا ہے. اور کون کرے گا ہماری تربیت؟ کون کرے گا ہماری تربیت؟ قانون الہی کرے گا. کیوں قانون الہی کرے گا؟ ہم کیوں قانون نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ خود ہم اپنے مسائل سے واقف نہیں ہیں, ہم اپنے لیے اپنا نظام نہیں بنا سکتے. گفتگو نظام الہی اور امام حسین عنوان ہے نا, نظام الہی اور نوح, نظام الہی اور ابراہیم, نظام الہی اور موسیٰ, نظام الہی اور عیسیٰ, نظام الہی اور مصطفیٰ, نظام الہی امیر المومنین, نظام الہی اور امام حسن, نظام الہی اور امام حسین. پھر کبھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ نظام الہی اور امام سجاد. یعنی نظام الہی میں کے لیے امام حسین کا کیا حصہ رہا ہے؟ نظام الہی میں امام حسین نے کیا رول ادا کیا ہے اس نظام کے لیے؟ انہوں نے کیا رول ادا کیا اس نظام کی تقویت کے لیے؟ کیا کیا اس کے لیے؟ کیا قربانیاں دی؟ کیا ایثار کیا؟ یہی بات ہوگی نا. تو نظام الہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے نظام نہیں بنا سکتے. ہم کیا نظام بنا سکتے ہیں؟ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کو کھانا کہاں سے ملے گا, اناج کہاں سے دریافت ہوگا, یہ ہم سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم قانون بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے اس زمین پر کھیتی باڑی کی جائے, یہاں یہ کیا جائے, یہاں یہ کیا جائے, یہ سب چیزیں ہم اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں. لیکن روح کی ارتقاء کا جو مسئلہ ہے, اللہ سے قریب ہونے کا جو مسئلہ ہے, تربیت انسان کا جو مسئلہ ہے, یہ کیسے حل ہوگا؟ وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یا یہیں پر اکتفا کرنا ہے؟ یہ ہم کو ایمان لانا ہے, سوچنا ہے, اس کا جواب دینا ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. ہم آخرت کے بعد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں, ہاں یا نہیں؟ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر کہیں نہیں تو پھر نہ آدم کی ضرورت, نہ نوح کی ضرورت, نہ خلیل کی ضرورت, نہ کلیم کی ضرورت, نہ مسیح کی ضرورت, نہ مصطفیٰ کی ضرورت, نہ مرتضیٰ کی ضرورت, نہ امام حسین کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے, آخرت کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے, تو آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولے نہیں, ان کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ کرشمہ کر کے ہماری زندگی کو سنوار دیں گے, گھر بنا دیں گے, وہ کر دیں. نہیں, یہ چیزوں کے لیے نہیں ہے. پہلے یہ بات واضح ہو جائے, یہ مشکل کشائے دنیا کے لیے نہیں ہے. اگرچہ کہ حل کر دیں اور بات ہے, مولا قرضہ دے دیجئے, دے دیں, مولا کو چاول دے دیجئے, وہ انگور کھلا دیجئے, وہ الگ بات ہے نا. لیکن ان کا کام اصل میں یہ نہیں ہے جو ان سے لیا جا رہا ہے. ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. ان کو بھیجا کس لیے گیا ہے وہ نہیں ہے. ان کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم استعمال کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو اب جو نظام ہے, دیکھیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, انشاءاللہ جہاں پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے وہیں سے شروع ہوگی. تو بہرحال اب یہاں تک ہماری گفتگو آ چکی ہے, اب ہم یہاں پر صرف یہ کہہ کے بات ختم کر دیں کہ نظام ہم خود نہیں بنا سکتے اللہ تک پہنچنے کا. اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم کو جانا ہے نظام, ایک قانون ہم کو ہمارے لیے چاہیے یا نہیں چاہیے, ہم کو اللہ تک جانا ہے یا نہیں ہے, اگر ہم کہتے ہیں جانا ہے تو پھر وہ قانون ہم خود کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ نظام ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سا نظام ہوگا, وہ کون سا قانون ہوگا, وہ کس پرورش کا نظام ہوگا, وہ کس کی پرورش کا نظام ہوگا؟ وہ جسم کی پرورش یا مادی نظام نہیں ہوگا, وہ تربیت روح انسانی ہے, روح حیوانی کی تربیت نہیں ہے. اگر روح حیوانی کی تربیت کے لیے بھیجا جاتا نظام تو اس کے لیے جانوروں کے لیے بھی کوئی انبیاء آتے, مرسلین ان پر بھی آتے, تو کیا حیوانوں پہ کوئی نبی بھیجا گیا, ان پہ کوئی صحیفہ نازل کیا گیا, ان پہ کوئی کتاب نازل کی گئی؟ اچھا قرآن انسانوں کی کتاب ہے, حیوانوں کی کتاب کون سی ہے؟ اللہ نے حیوانوں کی ہدایت کے لیے کون سا قرآن بھیجا, آپ بتائیے ذرا مجھے. ان کا نبی کون ہے؟ اچھا ہمارے نبی یہ ہے, ہمارے رسول یہ ہے, ہمارے امام یہ. کسی حیوان سے پوچھے بھائی تمہارا امام کون ہے, تمہارا رسول, تمہاری کتاب کہاں ہے, کیا جواب دیں گے؟ کچھ نہیں. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ قانون ہمارے روح حیوانی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری روح انسانی کی پرورش کے لیے ہے, ہمارے ایمان کی پرورش کے لیے ہے. ہم کو تیار کرنا ہے آخرت کے لیے, ہم طالب علم آخرت ہے, آخرت کے لیے ہم جینا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے, ہم کو اللہ سے قریب ہونا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ قانون تو دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے, لہذا کوئی دین خود نہیں بنا سکتا انسان. دین صرف اللہ بنا سکتا ہے. اچھا انسان بنا لے تو انسان بنا کر انسان سے قریب ہونا ہے ہم کو. رسول اللہ قانون بنائے, بنا کے کہیں تم لوگ مجھ سے قریب ہو جاؤ, ہم قانون بنا کے رسول سے قریب ہونا ہے ہم کو یا اللہ سے قریب ہونا؟ رسول خود جو اللہ سے قریب ہوئے ہیں قانون کی بنیاد پہ ہوئے ہیں, یعنی وہ اللہ سے قریب ہیں, کسی قانون کی بنیاد پہ قریب ہوئے ہیں. وہ قانون جس کی بنیاد پہ رسول اللہ سے قریب ہوئے ہیں وہی قانون ہم کو رسول سے پوچھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ سے قریب ہوئے تاکہ ہم آپ کی طرح سے آپ کے اسوے پہ عمل کر کے ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں. تو جناب نوح کے زمانے میں نوح ان کے لیے اسوہ تھے, جناب خلیل کے زمانے میں خلیل ان کے لیے اسوہ تھے, جناب کلیم کے زمانے میں کلیم ان کے لیے اسوہ تھے. کلیم ان کو دعوت دے رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو جو دین یہود ہے, جو دین نصرانی ہے, جو دین محمد مصطفیٰ ہے, یہ سب محمد کا دین نہیں ہے. یہ محمد اللہ اور یہ سب غلط بات ہے. محمد کا دین نہیں ہے, یہ موسیٰ کا دین نہیں ہے, عیسیٰ کا دین نہیں ہے, ابراہیم کا دین. دین یعنی قانون, نظام. اگر یہ نظام موسیٰ نے بنایا تھا اپنی قوم کے لیے, عیسیٰ نے ڈیزائن کیا تھا عیسائیوں کے لیے, رسول اللہ نے ڈیزائن کیا ہے مسلمانوں کے لیے, ہم اس کے اوپر عمل کر کے رسول سے قریب ہونا ہے یا اللہ سے قریب ہونا ہے؟ روح انسانی کی ارتقاء کے جو قوانین ہیں, اللہ سے قریب ہونا ہے یا بندے سے قریب ہونا ہے؟ قریب کس سے ہونا ہے آپ کو؟ آپ کا اللہ کون ہے پہلے یہ بتائیے. کوئی بندہ آپ کا اللہ ہے یا اللہ آپ کا اللہ ہے؟ عیسیٰ آپ کے اللہ ہے نہیں ہے نا, تو پھر عیسیٰ سے قریب ہونے کی آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ سے قریب ہوں گے؟ عیسیٰ سے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم کو میں اللہ سے قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں رسول ہوں بھیجا گیا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں رسول, آپ جو ہیں ہم کو اپنے سے قریب کر لیجئے بس تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. وہ مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ یعنی آپ کو دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں, تاکہ آپ غذاؤں کے حصول میں، مادی حصول میں ہمیں آسانی ہو سکے، جلب منفعت اور دفع ضرر کے لیے. ہم عیسیٰ کے پاس کیوں جا رہے ہیں، چرچ کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ جلب منفعت اور دفع ضرر، یعنی کچھ چیز حاصل کریں، کچھ چیزوں سے محفوظ رہیں. تو پھر دنیا کا مسئلہ ہوا، ارتقاء روح کیسے ہوئی، تربیت بشر کیسے ہوئی، اللہ سے قربت کہاں ہوئی، پھر دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے، پھر دین پر چلنے کا مقصد پھر دنیا ہوا، تو پھر آخرت کے لیے ہم کہاں ہیں؟ جبکہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ آخرت نہیں ہوتی ہے. دین بنتا ہے اللہ اور آخرت سے، چاہے وہ دین یہود ہو، چاہے وہ دین دین جو بنتا ہے، دین کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، اصول دین دو ہی ہے، مبدا اور معاد، یہ دو ستون. جس طریقے سے سائیکل چلتی ہے دو پہیوں پر، گاڑی چلتی ہے دو پہیوں پر، مبدا اور معاد، یہ ہونا ہر دین میں ضروری ہے. اب ان دونوں کو جوڑنے والے کوئی موسیٰ ہو سکتے ہیں، تو نبوت کا کام جو ہے مبدا اور معاد سے جوڑنا ہے. جو مبدا کو معاد سے جوڑے، جوڑنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو ہم نبی کہتے ہیں. تو اصول دین تین ہوئے پھر. تو دین یہود کے لیے موسیٰ ہوئے، دین نصرانی کے لیے عیسیٰ ہوئے، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حضور کی ذات ہوئی کہ ہم جو ہے تو اب تین ہوئے. اور فرمانے اب پانچ جو ہوتے ہیں وہ عدل جو ہے وہ توحید کا حصہ ہے، امامت جو ہے اسی نبوت کا تسلسل ہے، اصل تو یہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے کے لیے دین بنایا جاتا ہے. وہ دین ہم نہیں بنا سکتے، آپ نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اب کل سے انشاءاللہ جہاں پہ گفتگو ختم ہوئی وہیں سے ہم شروع کریں گے کہ قانون اللہ بناتا ہے، تو کس طرح سے اللہ قانون بنائے گا، اور کس طرح سے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اور کیسے ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنا ہے. یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو انبیاء کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم کو نظام الہی چاہیے جس نظام کے تحت ہماری تربیت ہو سکے، جو نظام ہمیں اللہ سے قریب کر سکے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کتابوں کی، انبیاء کی، رسولوں کی، کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہو سکیں. تو ایک پڑھانے والا ہو، ایک کورس ہو. کورس کا نام کتابیں ہیں، پڑھانے والوں کا نام انبیاء ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو آپ نے غور فرمایا کہ ہم کس طرح سے منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس مرحلے پر الحمدللہ ہم آ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب ابن سینا کہتے تھے کہ اگر کوئی علم آپ کو حاصل ہو جائے تو دو شکر کے سجدے ضرور کریں، یا ایک سجدے شکر ضرور بجا لائیں. کوئی بھی علم اگر آپ کو حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ علم وہ ہے جو ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ ہمیں یہ علم نہ دے. لہذا اگر ہماری بات تسلیم کر لیتی ہے کسی علم کو، سن لینا علم نہیں ہے، اگر آپ نے اس بات کو، اگر آپ کے دل و جان میں اگر اتر گئی ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ سچی ہے، تو سمجھیے یہ آپ کا علم بنا. اس کے آپ کو سجدہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے وجود میں ایک علم عطا کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے. ورنہ کان کے ذریعے سے حافظے میں جا کے فائل اڑ گئی، ایک تو ختم ہو گئی بات. روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو وہ علم ہے. علم وہ ہے جو اعضا، جو وجود انسانی کے اندر اتر کے اعضا و جواری سے ظاہر ہو سکے. علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں ملے. علم نور ہے جو لکھا نہیں جا سکتا ہے کاغذوں پر. علم جو ہے ہواؤں میں اڑ کے منتشر ہونے والی حقیقت نہیں ہے. علم کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، علم پیکر کا حصہ بن جاتا ہے. علم جو ہے روح کی غذا بن کر انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. علم و عالم و معلوم ایک ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر آپ نے اسے تسلیم کر لیا تو پھر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ، یہ حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی. اگر یہ حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی تو اب آپ جستجو میں نکل جائیں گے اور کہیں گے پروردگار وہ سچا دین ہمیں بتا دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر سکے. وہ دین حقیقت میں سچا دین ہے کہ جس دین میں ہمیں سچا خدا ملے وہی سچا دین ہے. اور فرمائیے گا وہی دین سچا ہے جس دین میں خدا سچا ہے, جہاں سچا خدا مل جائے, حقیقی خدا مل جائے. سب دین کیا کرتے ہیں, خدا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. ادیان کا کام کیا ہے, خدا کو تلاش کرنا ہے. جس دین میں صحیح خدا مل جائے وہی دین سچا ہے. جہاں انسان کی پیاس بجھ جائے جس دین میں آ کر, ان کا خدا مل جائے جس دین میں, وہ دین سب سے واضح ترین دین ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم مسلمان یہ کہتے ہیں, اے ادیان عالم, اے یہود و نصارا, اے دنیا کے جتنے ہندوئزم اور جینزم جتنے بھی ادیان ہیں, تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ایشور چاہتے ہو نا, خدا چاہتے ہو نا, بھگوان چاہتے ہو نا, خدا چاہتے ہو نا, تو ہمارے پاس وہ سچا خدا ہے جو ہم تمہیں دے سکتے ہیں. آؤ ہمارے پاس, ہم صحیح خدا دیں گے تمہیں, جس کو پا کر تم اللہ سے قریب ہو سکتے. تمہیں اللہ چاہیے نا, اللہ سے قریب ہونا چاہیے. ہمارے پاس اللہ ہے, ہم تمہیں اللہ کا صحیح تصور دیں گے. اب مسلمان ہو گیا شخص, میں بات ختم کر رہا ہوں, کربلا سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ہم آ گئے دین اسلام میں. اب دین اسلام میں کئی مسلک ہیں, ہم ان تمام مسلکوں میں سے کون سا ایسا مسلک چنے جس مسلک میں خدا کی تصویر صاف دکھائی دے؟ کیونکہ ہمیں دین میں خدا چاہیے. سب سے اچھا دین اسلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے صحیح تصویر پروردگار اور اللہ کی صحیح معرفت اگر کہیں کسی دین میں ہو سکتی ہے تو صرف اسلام ہے, اور اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں صحیح تصور توحید دے سکے, ہے نا؟ اچھا اب مسلمانوں میں سے وہ کون سا فرقہ سب سے اچھا ہے؟ آپ کہیں گے میرا فرقہ, میں کہوں گا میرا فرقہ. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا پہلے آپ اپنی دلیل پیش کیجیے, آپ کا دین کیسا صحیح ہے, آپ کا مسئلہ کون سا صحیح ہے. جھگڑے ہوتے رہیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں میرا مسئلہ سب سے اچھا ہے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے, تو میں کہوں گا میرے رہنماؤں نے, میرے پاس جو کتابیں ہیں, میرے پاس جو دلائل ہیں, وہ دلائل سے صحیح تصور توحید ہمیں ملتا ہے. ہمارے پاس سچا تصور توحید ہے, ہمارے پاس صحیح دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر. وہ سچے براہین ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی پر دلیلیں دی جا سکتی, وہ ہمارے پاس ہے. سچا تصور توحید ہمارے پاس ہے. وہ کیسے ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس امیر المومنین جیسا معلم ہمارے پاس ہے جو ہم کو سچا تصور توحید دے سکتا ہے. ہمارے پاس کربلا ہے. تو کربلا سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا سے قریب ہونے سے ہمیں حسین ملتے ہیں, اور حسین ہمیں سچا تصور توحید دے سکتے ہیں. جو خدا جو حسین جو خدا ہمیں دے سکتے ہیں, وہ کوئی اور خدا کو نہیں سمجھا سکتا جو امام حسین سمجھا سکتے ہیں. تو امام حسین نے کیا سمجھایا, کیسی توحید دی؟ ایسی توحید دی کہ امام حسین کہتے ہیں پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا. کیسا تصور؟ اگر امام حسین علیہ السلام سے قریب ہونے سے قریب کیسے ہوں گے؟ ان کی دعائیں عرفہ پڑھ کے ہم قریب ہوں گے, ان کے نظریات سے ہم قریب ہوں گے. اگر ہم ان کی روشنی میں آئیں گے تو ہمیں امام حسین کیا کریں گے؟ اللہ دکھائیں گے ہمیں, اللہ سے قریب کریں گے, اللہ سے قریب کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا کیا؟ اللہ سے قریب کیا. اور امام حسین سے کیوں لوگ لپٹے ہوئے تھے؟ اللہ کی خاطر, کہ امام حسین ہی جو ہے سچے اللہ سے قریب کر سکتے ہیں. اور کسی اور کے پاس جائیں گے تو وہ اپنا ہی سجدہ کرا کے چھوڑ دیں گے, وہ اللہ سے قریب نہیں کریں گے, وہ اپنی خدمت لے کے چھوڑ دیں گے. جس کے پاس جائیں گے وہ اپنی خدمت لیں گے چھوڑ دیں گے. ارے ہم کو آپ کی خدمت نہیں, اللہ بتائیے, آپ اللہ سے ہم کو قریب کریے, اللہ سے ہم کو نظر, ہم کو اللہ چاہیے. جن لوگوں کو واقعی اللہ چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. جیسے آپ اللہ سے قریب ہوئے ہمیں بھی اللہ سے قریب کر دیجیے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ سے قریب ہونے جا رہے تھے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں تو میں اکیلا کیوں جاؤں, میں اکیلا کیوں اللہ سے قریب ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ دین سچا ہے, آپ اکیلے مسلمان ہوں گے یا اپنے بچوں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت دی تو وہ اپنی حد تک رکھے یا دعا کیا پروردگار میری اولاد میں. اللہ نے کہا ابراہیم تو مسلمان ہو گئے, پہلے کہا اسلام لاؤ تو اسلم اسلام لاؤ, تو جناب ابراہیم نے کہا اسلم تو لے رب العالمین, ہاں میں اسلام لے آیا. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر میں اسلام لا چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ من ذریتی, پھر میری ذریت نے کیا کیا, میری اولاد کو بھی مسلمان بنا دے. ہم دونوں کو پہلے کہا ہم دونوں کو مسلمان, اس کے بعد کہا ہم ہماری پوری نسل کو مسلمان بنا دے. امام حسین نے بھی کہا پروردگار تو نے مجھے شرف شہادت مجھے بخشنا چاہتا ہے تو تنہا مجھے کیوں, میرا اکبر کیوں نہیں, میرا اکبر کیوں نہیں, میرا مسلم کیوں نہیں, میرا حبیب کیوں نہیں. حر نے کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں اللہ کے پاس, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. کہا آؤ. درمیان راہ میں وہم ملا, کہاں جا رہے ہیں, کہا اللہ کے پاس, کہا میں بھی تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حسین نے کہا آؤ. راستے میں زہیر ملے, وہ ملنا نہیں چاہ رہے تھے مگر جانا تو خدا کے پاس چاہ رہے تھے, دل میں تو خدا کی محبت تھی. تو حسین نے کہا کہ ذرا حر سے جا کے پوچھو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں, صرف اتنا پوچھ کے آؤ کہ حسین اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تمہیں اللہ سے ملانا چاہتے ہیں, اللہ سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں, اللہ کا دیدار کرانا چاہتے ہیں. زہیر سے پوچھ کے آؤ کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے یا نہیں, بس اتنا پوچھ کے آؤ. قاصد گیا, جانے کے بعد کہا حسین آپ کو بلا رہے ہیں. کس لیے؟ پیسہ چاہیے زہیر سے, ہتھیار چاہیے زہیر سے, کیا چاہیے اب یہ جنگل میں کیا ہے زہیر, کیا لے کے چلے ہیں؟ امام حسین کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ امام حسین کو ضرورت نہیں ہے, میں مسلسل کہہ رہا ہوں حسین کو نہ زہیر کی ضرورت ہے نہ کسی, وہ تو اللہ کے پاس اکیلے جا سکتے ہیں. اسی لیے آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ مجلس میں آئے تو اکیلے نہ آئے, دوستوں کو ساتھ لے کے آئے, تب پتا چلے گا کہ آپ واقعی امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں. جب آپ کہیں میں مجلس میں جا رہا ہوں تو آپ کا دوست کیا کہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. لیکن عموماً ہوتا ہے پکچر جانا ہو تو فون کرتے ہیں آپ, میں فلم جا رہا ہوں فلاں اچھی جگہ پہ فلم لگی ہے چلو گے, چلو گے. میں فلاں پارک کو جا رہا ہوں چلو گے, بیوی بچوں سے کہتے ہیں میں پارک جا رہا ہوں تم لوگ بھی چلو گے, تو کہتے ہیں ہاں چلیں گے. لیکن جب مسجد جانا ہو تو اکیلے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, مجلس جانا ہے میں اکیلے جا رہا ہوں. نہیں, آپ کہیں کہ اگر اچھی جگہ جا رہے ہیں تو کہیے کہ میں بھی جا رہا ہوں, اگر تم بھی چلتے ہو تو چلو میرے ساتھ. امام حسین اکیلے جا رہے تھے مگر امام حسین نے کہا میں تنہا کیوں جاؤں, اکبر تم بھی چلو گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا ذرا علی اصغر سے بھی پوچھ لو کہ وہ بھی چلے گا یا نہیں. کہا وہ تو کھیل رہا ہے بہن کی آغوش میں خانوادے میں. تو کہا ان کے کان میں کہو کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں چلو گے, بس اتنا کہو کان میں. آپ کہیں کہ بچہ کیا سنتا ہے؟ اچھا بچہ نہیں سنتا ہے تو پھر اذان کیوں دیتے ہیں آپ کان میں؟ اگر بچہ نہیں سنتا ہے تو اذان و اقامت کیوں دیتے ہیں؟ علی اصغر سے کان میں کہو کہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے, تم چلو گے یا نہیں چلو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب آتا ہے دیکھیں گے. جا کے کہا کہ قافلہ جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, علی اصغر تم بھی چلو گے ملاقات پر؟ ارے ابھی تو پیدا ہوئے. کہا نہیں, اگر ابھی پیدا ہو کہ اگر ابھی چلے جائیں اللہ کے پاس تو کتنا اچھا ہے کہ لوگ 100 برس تک رہنے کے باوجود بھی نہیں پہنچتے, ابھی ابھی دعوت نامہ آ گیا علی اصغر کو، یوں پیدا ہوئے چند دن گزرے کہ جانے کے لیے پروندہ دعوت نامہ مل گیا علی اصغر کو، دعوت نامہ مل گیا. کسی کو 18 برس میں ملا، کسی کو 13 برس میں ملا. وہ بچہ جو چلے بغیر، اسی لیے کہتے ہیں سالک بننے کے بعد انسان مجذوب بنتا ہے. علی اصغر سالک مجذوب نہیں بلکہ مجذوب سالک ہے، ایک ایسا مجذوب ہے جو سالک بننے سے پہلے مجذوب بن گیا. یعنی علی اصغر وہ ہے اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر مگر اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر. اللہ کی بارگاہ میں چلو گے؟ کہاں چلو گے؟ کہہ کے تو لائے تھے کہ اللہ سے ملاؤں گا، لیکن مسلم شہید ہو گئے، زہیر شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے. شہادت کی فہرست ختم ہوتے جا رہی تھی. جو وعدہ کر کے لائے تھے وہ وعدے پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا 70 برس طے کرنا پڑیں گے اللہ تک پہنچنے کے لیے، یا علی اصغر کو ابھی موقع ملے گا اللہ سے قربت کا؟ تو حسین ابن علی نے کہا میرے لال تیر برس رہے ہیں، میدان میں تلواریں چل رہی ہیں، آؤ گے اللہ سے ملاقات کے لیے؟ تم بھی جلوہ پروردگار دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی نشانیاں دیکھنے چاہتے ہو، تو آؤ میرے ساتھ. یہ کہہ کے امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، اور جہاں تیر برس رہے تھے، جہاں تلواریں چل رہی تھی، جہاں نیزے چل رہے تھے، جہاں دشمن گھیرے ہوئے تھے، وہاں حسین لے کے چلے علی اصغر کو اور کہا کہ یہ میرا بچہ تم سے مقابلے کے لیے تیار ہے. وہ 6 مہینے کا سن، وہ جرأتوں کا شباب، وہ ریشمی خمدار گیسوؤں کی نقاب، ہوا کی چھیڑ سے جب بھی زلف اڑتی تھی الجھ کے اس میں ستم کی کلائی مڑتی تھی. وہ 6 مہینے کا سن، وہ جرأتوں کا شباب. علی اصغر نے ایسا مقابلہ کیا جیسے علی اکبر نے کیا، جیسے قاسم نے کیا، جیسے اون محمد نے کیا، اور مقابلہ کرتے ہوئے تیرے ظلم کا نشانہ بنے اور باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. فانقلب السبیل علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. وہ 6 مہینے کا سن، علی اصغر کا ننا سا گلا، وہ ہرملا کا تیر، ایسا سنسناتا ہوا تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا، حسین کے بازو کو زخمی کرتا ہوا، علی اصغر کے گلوئے نازک پہ لگتا. اسی لیے کہا جاتا ہے ماں نے دیکھ کے گلے سے اتنا کہا والی، کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ تیر کتنا بڑا تھا اور گلا کتنا چھوٹا.